اتوار 6 جولائی کی سیروین کے ساتھ ہنیالی کا سلام۔ اسرائیل اور غرب اردن میں فلسطینی نوجوان ابو خزیر کو زندہ جلانے کے بعد کشیدگی اور مظاہرے، لیکن فلسطینی رہنما بٹے ہوئے۔
فتح کے جو رہنما ہیں ان کی مسلسل یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہاں پر جنگ بندی ہو، لیکن حماس کہہ رہا ہے کہ اس کی جو لڑائی ہے اسرائیل کے خلاف وہ جاری رہے۔
تفصیل ذرا دیر بعد، پہلے سیروین میں عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ اسرائیل کے میڈیا کے مطابق حکام نے فلسطینی نوجوان محمد ابو خدیر کے قتل میں ملوث ہونے کے شبے میں کئی یہودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ میڈیا میں آنے والی رپورٹس کے مطابق ان کی ہلاکت کے پیچھے قوم پرستانہ محرکات ہو سکتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ رحیل خان۔
ان افراد کی گرفتاریاں ان اطلاعات کے بعد سامنے آئی ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ شاید فلسطینی نوجوان محمد ابو خدیر کو یہودی شدت پسندوں نے قتل کیا ہو۔ دوسری جانب اسرائیل میں ایک عدالت نے حکم دیا ہے کہ ابو خدیر کے امریکی گزن طارق خدیر کو گھر میں نظر بند کر دیا جائے۔ انہیں حال ہی میں سیکیورٹی فورسز نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ 15 سالہ طارق خدیر پر الزام ہے کہ انہوں نے اسرائیلی افیسرز پر حملہ کیا، جبکہ ان کے خاندان والے اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری ضرب عضب فوجی آپریشن کے تناظر میں پاک فوج سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ایم کے ایم نے آج کراچی میں جلسہ منعقد کیا ہے، جس میں تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس دعوت پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت دیگر جماعتوں نے جلسے میں شرکت کی ہے۔ لندن سے اس جلسے میں خطاب کرتے ہوئے ایم کے ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا،
جہاں دیکھو انسانوں کا سمندر ہے۔ میں اس کی کامیابی کی مبارکباد ایک ایک شریک فرد کو دینے سے زیادہ اس کی مبارکباد پاکستان کی مسلح فوج کو دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ایک ایک فوجی، ایک ایک جرنیل، ایک ایک کور کمانڈر، ایک ایک فوجی افسر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ پوری پاکستان آپ سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی۔
پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس ناصر الملک نے آج ملک کی عدالت عظمیٰ کے سربراہ کے عہدے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اسلام آباد سے ایوب ترین۔
اسلام آباد میں ہونے والے البرداری کی اس تقریب میں صدر مملکت ممنون حسین نے جسٹس ناصر الملک سے حلف لیا۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی 5 جولائی کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے۔ دوسری جانب جسٹس انور ظہیر جمالی نے ملک کے عبوری الیکشن کمشنر کے عہدے کا حلف لیا ہے۔ ملک کا آئندہ چیف جسٹس نامزد کیے جانے کے بعد بدھ کو جسٹس ناصر الملک نے الیکشن کمیشن کا عہدہ چھوڑ دیا تھا۔
کینیا کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ صومالیہ کے قریب اس کے ساحل پر 2 تنصیبات پر حملوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 20 افراد گامبا کے علاقے میں ہلاک ہوئے، جبکہ صومالیہ کی سرحد کے قریب ایک ٹریڈنگ اسٹیشن پر شدید فائرنگ سے 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ صومالیہ میں شدت پسند تنظیم الشباب نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ دونیسک میں ایک بار پھر منظم ہو کر ہورلوکا اور سلویانسک کے قصبوں کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اپنے مضبوط گڑھ والے ان دونوں علاقوں پر حکومتی فورسز نے ایک بار پھر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب باغیوں نے دونیسک میں ایک بڑی ریلی نکالنے کی کال دی ہے۔ کیو حکومت کا کہنا ہے کہ وہ علیحدگی پسندوں کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھے گا۔ افغان حکومت نے فیس بک پر پابندی لگانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ فیس بک پر پابندی کی تجویز اس تشویش کے بعد دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے نتائج پر سوشل میڈیا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیل احمد رضا کی زبانی۔
فیس بک پر پابندی کی تجویز مسترد کرتے ہوئے صدر حامد کرزئی کے ایک ترجمان نے نوجوانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ فیس بک کا ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں۔ 14 جون کے صدارتی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کے بعد افغان صدارتی امیدواروں عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی کے حامیوں کے درمیان انٹرنیٹ پر تلخ جملوں کے تبادلے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں کابل میں اقوام متحدہ نے ایک تنبیہ جاری کی اور کہا کہ سوشل میڈیا پر یہ لہجہ شہری بدامنی کا سبب بن سکتا ہے۔
پاکستان کے شہر مانسہرا میں گزشتہ روز افغان باشندے کے ہاتھوں ایک سزوکی ڈرائیور کے قتل کے واقعے پر شہر کے مختلف علاقوں میں افغان مہاجرین کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانیوں کو ضلع بدر کیا جائے۔ ادھر حکام نے افغان مہاجرین کے کیمپوں کی حفاظت کے لیے پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی ہے۔ یوگینڈا کی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ ملک کے مغرب میں مسلح گروہوں کے حملوں کے دوران کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس اور فوجی سہولیات کے مراکز پر حملوں کے دوران کم از کم 3 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. اور برطانیہ میں حکومت نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی سے متعلق 100 سے زیادہ فائلز گم ہو جانے کی تصدیق کی ہے. اس سلسلے میں حکام نے ایک سینئر سرکاری ملازم کو تعینات کیا ہے جو فائلز کی گمشدگی سمیت اس معاملے میں مبینہ طور پر سیاستدانوں کے ملوث ہونے کی تحقیقات کرے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پروگرام کھیل کے میدان سے
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں, سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیم ہے.
فٹ بال تو فٹ بال ہے, فینس تو دیکھیں گے.
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہاں نما میں اور پھر جمعے کی ہی رات سیربین میں بھی.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اسرائیل میں حکام نے فلسطینی نوجوان ابو خزیر کو زندہ جلانے کے کیس میں کئی مشتبہ یہودی شہریوں کو حراست میں لیا ہے. اسرائیلی پولیس نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابو خزیر کو ان کی شہریت کی وجہ سے مارا گیا. دوسری جانب امریکہ نے مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پولیس کی حراست میں ایک امریکی نوجوان کے پیٹے جانے کی خبر پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی.
جی, یہاں پر پچھلے ہفتے سے یہ بات مسلسل کہی جا رہی ہے کہ اس واقعے کے پیچھے ضرور رائٹ ونگ یہاں پر یہودی تنظیمیں ہیں ان میں سے کسی کا ہاتھ ہے, اور پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی, یہاں تفتیش چل رہی تھی. لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر پولیس ابھی بھی ان لوگوں کو حراست میں لینے کے بعد بھی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے, یہ کس نے یہ کیا ہے یہ کام. اور ابھی بھی جیسے پوسٹ مارٹم کی بھی جو رپورٹ ہے اس میں فلسطینی ذرائع کے حوالے سے چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ بچے کو زندہ جلا دیا گیا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اغوا کیا گیا, اس کی جو وجہ ہے وہ ریسسٹ ہے. اس طرح کی باتیں فلسطینی ذرائع کی طرف سے کہی جا رہی ہے, لیکن اسرائیلی حکام ابھی بھی اس کو لے کر کے بالکل چپی سادھے ہوئے ہیں.
ہریندر, جس بچے کی ہلاکت کا ذکر ہو رہا ہے اس کے ایک کزن کو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوج کی جانب سے, اور یہ کہ اب وہ بچہ جو ہے وہ زیر حراست ہے. کچھ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں, تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیے.
جی, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 15 سال کا جو نوجوان ہے طارق ابو خزیر, جو کہ کزن ہے محمد ابو خزیر کا جو کہ مارا گیا پچھلے ہفتے, یہ سننے کو آ رہا ہے کہ اسے یہاں پر تشدد کا اسے نشانہ بنایا گیا. یہاں پر جو بارڈر پولیس ہے اس کے لوگوں نے اس کو پکڑ کر کے اس کی پٹائی کی, تب جبکہ یہاں پر ڈیمونسٹریشن چل رہے تھے, یہاں کافی مظاہرے ہوئے ہیں. اسی دوران یہاں پر مظاہروں کے دوران انتفادہ انتفادہ بول کر کے نعرے لگائے جا رہے تھے, اور اسی سمے یہ واقعہ ہوا ہے. یہاں پر کچھ ویڈیو فوٹیج بھی اس کا جو ہے وہ یہاں پر انٹرنیٹ سائٹس پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں, جس کو لے کر کے کافی یہاں غصہ ہے. یہاں پر کافی اس کو دیکھنے کے بعد عرب علاقوں میں لوگوں نے سڑک پر کافی مظاہرے کیے ہیں, اور اس کے بعد کافی پتھر بازی ہوئی ہے, اور لگ بھگ پورے اسرائیل کے شمالی علاقے میں جہاں بھی عرب آبادی بہت زیادہ ہے وہاں پر ایک طرح سے کرفیو لگا ہوا ہے. وہاں پر پولیس کافی بڑی تعداد میں تعینات ہے. وہی حال یہاں پر مشرق یروشلم میں بھی ہے اس واقعہ کے بعد. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جب وہ بچہ تشدد کا شکار ہوا ہے اس کے بعد آج یہاں پر کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اسے ہاؤس اریسٹ میں 9 دنوں تک رکھا جائے, اسے ایک چھوٹا پینلٹی بھی دینا پڑا ہے جیل سے رہائی کے لیے, اور اس پر الزام یہ لگے ہیں کہ اس نے پتھر بازی کی, اس نے مولوٹوف کاکٹیلز پولیس پر پھینکے, جس کی وجہ سے ایک پولیس مین جو ہے وہ زخمی ہو گیا, اور اسی کی وجہ سے اسے حراست میں لیا گیا.
تو یہ بچے جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ اس جان بحق ہونے والے بچے کا کزن ہے, اس وجہ سے یہ حساس نوعیت نہیں اختیار کر جاتا اس بچے کا ہاؤس اریسٹ ہونا؟ کیا اسرائیلی حکام یہ نہیں چاہیں گے کہ کشیدگی جو ہے اس کو کم کیا جائے؟ یا
دیکھیے, یہاں پر آج وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو نے جو اپنے کابینہ کی میٹنگ آج انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جہاں تک راکٹ حملوں کا سوال ہے تو اسرائیل کو کافی ریسٹرین دکھانا چاہیے اور کافی سوچ سمجھ کر کے اقدامات لینے چاہیے. لیکن جہاں تک یہاں عرب علاقوں میں جس طرح سے یہاں مظاہرے نکلے ہیں اور جس طرح سے پتھر بازی بھی ہے, جس طرح سے پولیس کے ساتھ یہاں پر لگاتار اس طرح سے پتھر بازی دیکھی جا رہی ہے, اور پولیس کی طرف سے بھی ٹیئر گیس وغیرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے, اس کو لے کر کے الٹا انہوں نے عرب جو نوجوان ہیں उन पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि ये हरकत बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसराइली हुकाम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सारी फैसिलिटीज जो हैं यहूदी आबादी को यहाँ मिलती हैं वो अरब आबादी को भी मिलती है और इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना उनकी तरफ से हरकत हो रहा है इसके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। तो जी आप अगर यही रवैया रहा, इसी तरह से चीजें चलती रही और इसी तरह की बयानबाजी होती रही तो जाहिर है कि माहौल जो है यहाँ जो कशीदगी है उसमें मजीद इजाफा होगा, न कि कोई सॉल्यूशन सामने निकलता नजर आ रहा।
ये बताएं हरिंदर के सूरत हाल में फतह और हमास की जानिब से क्या मौकफ सामने आए?
हमास के तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि इसराइली अगर फजाई हमले जारी रहे और वहाँ पर कार्रवाई चलती रही और यहाँ पर इसी तरह का माहौल बना रहा तो वो इसराइल के खिलाफ अपने हमले जो हैं उसमें मजीद तेजी ले आएंगे। यहाँ पर गजा में हमास के तर्जमान सामी अबी जहरी ने कहा है कि उनके तरफ से इस तरह की कोई पेशकश नहीं रखी गई है यहाँ पर जंगबंदी को लेकर के, उनकी इसराइल के खिलाफ उनके जो हमले हैं, जो उनकी जो कार्रवाई है, उनके जो रॉकेट हमले हैं वो जारी रहेंगे जब तक इसराइल अरब आबादी जो है उसके खिलाफ अपनी कार्रवाई को बंद नहीं करता। दूसरी तरफ फतह जो है उसकी फतह के जो रहनुमा हैं उनकी मसलसल ये कोशिश है कि किसी तरह से यहाँ पर जंगबंदी हो, किसी तरह से थोड़ा अमन का माहौल यहाँ पर बने, क्योंकि उनकी जो चिंताएं हैं वो कुछ हट के हैं। वो अभी यहाँ जो जिस तरह से फलस्तीनी यूनिटी गवर्नमेंट बना है और जिस तरह से उनकी कोशिश थी कि बैनुल अक्वामी बिरादरी जो है उस यूनिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करे, ना सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट करे, तो उसकी वजह से वो इस पूरे वाकयात को बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं। लेकिन हमास जो है वो कह रहा है कि उसकी जो लड़ाई है जो इसराइल के खिलाफ वो जारी रहे।
ये थे सहाफी हरिंदर मिश्रा। इतवार को तारिक खुजैर जब अदालत में पेश हुए तो इनके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे थे। इन हालात के पस मंजर में खित्ते की सूरत हाल के बारे में मजीद जानने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने तज़ियाकार तारिक सुलेमान से बात की और उनसे पूछा कि मिस्र में हमास की हमायती अख़वानुल मुस्लिमीन की नाकामी के बाद क्या मगरब के पास मौका है कि वो खित्ते में अपनी पॉलिसी को बदले।
तजुर्बा ना होने के सबब मोरसी ने बेपनाह गलतियां की, जिनमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने कौमी हुकूमत नहीं बनाई। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने उस वक्त ये कहा था कि हर तरफ इस्लामिस्ट बरसरे इक्तदार आ रहे हैं, इसलिए ये वक्त फलस्तीनियों के साथ अमन करने का नहीं है। इस वक्त हम सब इंतजार करेंगे कि डस्ट सेटल हो जाए और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या लाए अमल इख्तियार करना है। मोरसी को इक्तदार से हटाने पर जो सबसे पहला मिस्टर नेतन्याहू का बयान था वो ये था कि ये पॉलिटिकल इस्लाम का खात्मा है। अब अगर इस हवाले से देखें तो हमें ये सूरत हाल नजर आएगी जो वेस्ट की पॉलिटिकल शिफ्ट। वेस्ट में असल में कभी भी उन्होंने इस्लामिस्ट को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था। ये वही स्टेटस को था जो इस अरब स्प्रिंग से पहले था और ये दोबारा उसी तरीके से वापस आ रहा है। तो इस सूरत हाल में मगरब का फलस्तीन से मुतलिक, मिस्र से मुतलिक, इसराइल से मुतलिक जो पॉलिसीज थी, मैं ये कहूँगा कि वो तकरीबन वही हैं जो अरब स्प्रिंग के आने से पहले थी और अब उसी को उन्होंने दोबारा रीइन्फोर्स किया है।
जी, दूसरी जानब हम देखते हैं कि इसराइल फलस्तीन का जो मसला है, गजा में जो फलस्तीनियों के मसाइल हैं, अरब दुनिया भी खामोश है, सियासी मुबस्सरीन भी इस पर बात नहीं कर रहे, एक तरह की खामोशी है इस मसले पर, क्यों?
ये बड़ा अहम सवाल है, इसलिए कि ये बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। यूरोप और ख़ास तौर पे बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों को बड़ा एहसास है इस चीज़ का। अब बरतानिया के सबका प्राइम मिनिस्टर जो थे टोनी ब्लेयर, उनकी असल जॉब ये थी कि वो फलस्तीन के मकबूजा इलाकों में पैलस्टीनियन अथॉरिटी की जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है उसमें मदद दें और उसके नतीजे में आम फलस्तीनियों की माशी हालत बेहतर हो। तो एम्फेसिस ये था कि एक इस तरीके का इंस्टीट्यूशंस बन जाएं कि आम फलस्तीनियों की माशी हालत बेहतर हो। ये एक सेलियंट फीचर था इस सारे प्रोसेस का, क्वार्टेट का जो नुमाइंदे थे प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर। अब इसराइल की ये पॉलिसी रही है कि वो फलस्तीन में जो मकबूजा इलाके हैं वहाँ सेटलमेंट्स को बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं और इसराइली ऑक्यूपेशन जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही है उस ऑक्यूपेशन से। अब यूरोपियन यूनियन ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सेटलमेंट गाइडलाइंस दी थी یہ جب پیس پروسیس شروع ہوا اس سے فوراً پہلے. اب تقریباً چند مشرقی یورپ کے ممالک کے علاوہ تمام یورپین ممالک نے اسرائیل کے ان اداروں سے کاروبار کرنا بند کر دیا ہے جن کا کسی قسم کا بھی مقبوضہ علاقوں میں کوئی لین دین ہو. یورپ کو اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ فلسطین کی معیشی حالت بہت قسم پرسی کا شکار ہے اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ بہتر کرے. لیکن ایک یورپ کا فیئر ہے, یورپ کیونکہ تمام یورپ کا خیال ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پیس پروسیس کے اندر ان کا بھی کوئی اثر و رسوخ ہو. اور اسرائیل ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے یورپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر. اس سارے پروسیس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ یورپ اسرائیل کا یہ بڑا ہی ایک روتھلیس قسم کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی اسرائیل کو کرٹیسائز کرتا ہے تو اسرائیل پھر اس کو بائیکاٹ کر دیتا ہے, ان سے بات نہیں کرتا. یہ اس نے دو میجر میڈیا کے جو سورسز تھے, گارڈین کو ایک طویل عرصہ جو آریہ شرون تھے انہوں نے اپنی کسی بھی پریس کانفرنس میں آنے کی اجازت نہیں دی, اس لیے کہ وہ کرٹیسائز کرتے تھے اسرائیل کو اور اسرائیل کی پالیسیز کو, جس کی وجہ سے فلسطینیوں کی معیشی حالت یہ تھی. کیونکہ ان کا پروسیس یہ ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی, جس کو یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کہتے ہیں, وہ ایک بھلا سے ان کی ریزسٹنس کی ایکسپریشن ہو, تو یہ پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ وہاں کی انفراسٹرکچر جو تھا وہ انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیتے تھے. اور ابھی بھی جو ان کا مین پروسیس ہے وہاں پہ, جو چیک پوائنٹس ہیں ہزاروں کی تعداد میں, لوگ اپنی فصلوں تک نہیں جا سکتے اپنا فصلوں کی کاشت کے لیے, لوگ اپنے تجارتی جگہوں پہ نہیں جا سکتے جہاں پہ انہیں تجارت کرنی ہے, لوگ اپنے کاموں پہ نہیں جا سکتے ان کی وجہ سے, بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے, ان کو کئی کئی گھنٹے وہاں رکنا پڑتا ہے. لیکن ان سارے پروسیس کو ہائی لائٹ جب کرتا ہے جو ملک بھی کرتا ہے یورپ کا, اسرائیل پھر اس کو بائیکاٹ کر دیتا ہے, اسرائیل پھر اس کے خلاف کیمپین کرتا ہے. اس کی وجہ سے اب اسرائیل ایک بہت بڑی اکنامک اور ملٹری پاور ہے. اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اسرائیل کی تجارت یورپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ ان لوگوں کو واقعی ہی یہ لوگ محسوس کرتے ہیں, یہ یورپین ممالک اور امریکہ خاص طور پہ کینیڈا, کہ اگر ہم اسرائیل ہمارے ساتھ تجارت نہ کرے یا اسرائیل ہمارے ساتھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ حصہ نہ لے, یا وہ چیزیں جو اسرائیل بہت ہی آگے ہے جن چیزوں کے اندر, ملٹری ان ہارڈ ویئر کی سیل کے اندر. اس وقت فن لینڈ کے ساتھ اسرائیل سب سے زیادہ تجارت جو ہے وہ آرمامنٹس کی ہے. اب ہمیں فن لینڈ سے کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بیان نہیں نظر آتا جس میں وہ اسرائیل پہ تنقید کرے. تو اسرائیل نے ایک اس طرح کی ڈپلومیٹک پروسیس چلا رکھا ہے, اس طریقے کا ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کا, جس کے اندر وہ کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے اوپر تنقید کرے.
یہ تھے تجزیہ کار طارق سلیمان. کینیا کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ صومالیہ کے قریب کینیا کی ساحلی آبادیوں پر دو حملوں میں کم سے کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ حملے اس وقت ہوئے جب لوگ ٹی وی پر فٹ بال ورلڈ کپ کے میچ دیکھ رہے تھے. صومالیہ کی اسلامی شدت پسند تنظیم الشباب نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے احمد رضا کی زبانی.
حملہ آوروں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہلا بولا. دریائے ٹانا کے قریب واقع گیمبا کا علاقہ ان دو مقامات میں سے ایک ہے جسے ان حملوں کا نشانہ بنایا گیا. وہاں حملہ آوروں نے ایک تھانے پر حملہ کیا اور پولیس والوں سمیت 20 افراد کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا. حملہ آور جاتے جاتے لاک اپ میں بند بعض افراد کو ساتھ لے کر فرار ہو گئے. جائے واردات پر موجود ایک سرکاری اہلکار نے بتایا,
گیمبا پولیس اسٹیشن واز اٹیکڈ اینڈ
گیمبا پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا جس میں 9 افراد کو ہلاک کیا گیا جن میں 8 پولیس والے شامل تھے. انہوں نے اسی پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی.
دوسرا حملہ ساحلی تفریحی مقام لامو کے قریب ایک قصبے ہنڈی کے تجارتی مرکز پر ہوا, جہاں حملہ آوروں کی فائرنگ سے 10 افراد ہلاک ہوئے. یہ علاقہ صومالیہ کی سرحد کے قریب واقع ہے. بتایا جاتا ہے کہ حملے کے دوران لوگ ٹی وی پر فٹ بال ورلڈ کپ کا میچ دیکھ رہے تھے. علاقے کے رہنما عبداللہ شاہ آسی نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ حملہ آور لوگوں کو اندھا دھند گولیوں کا نشانہ بناتے رہے. فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام ہی افراد بالغ مرد تھے, ماں سوائے ایک نو عمر نوجوان کے جسے اس وقت گولیاں ماری گئیں جب اس نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی۔ صومالی شدت پسند تنظیم الشباب نے کہا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے یہ حملے کیے ہیں۔ الشباب ماضی میں بھی خطے میں اس طرح کے دوسرے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی رہی ہے۔ الشباب تیزی سے اپنا دائرہ وسیع کر رہی ہے۔ پچھلے مہینے بھی کینیا کے علاقے ایم پیکیٹونی میں بھی ہوٹلوں اور تھانے پر حملے میں 60 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، جس کی ذمہ داری الشباب نے ہی قبول کی تھی۔ اگرچہ کینیا کے صدر تشدد کے ان واقعات کا ذمہ دار مقامی سیاسی گروہوں کو ٹھہراتے ہیں، مگر جس بات پر کوئی تنازع نہیں ہے وہ یہ ہے کہ صومالیہ میں کینیائی فوجوں کی موجودگی کی وجہ سے کینیا الشباب کا ہدف بن چکا ہے۔
یہ تھے احمد رضا، اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں آج چیف جسٹس جسٹس ناصر الملک نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ان کے بارے میں جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے صحافی لطیف آفریدی سے بات کی، جو انہیں ذاتی اور پیشہ ورانہ حیثیت میں جانتے ہیں۔
یہ ناصر الملک صاحب جو ہیں، ان کا تعلق سوات سے ہے، اور ان کے والد جو ہے وہ سوات کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھی، کامران خان مرحوم، وہ ہمارے سینٹ آف پاکستان کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، اور سوات کا بگ بزنس سے ان کا تعلق ہے۔ سوات خصوصاً پنگورا میں بھی ان کی پراپرٹی ہے۔ تو یہ جو ہے، ان کے والد کاروباری شخصیت تھے، بڑی جانی پہچانی شخصیت تھی، بزنس فیملی ہے بہت بڑی، لینڈڈ پراپرٹی بھی ان کی ہے۔ ایڈورڈس کالج سے گریجویشن کیا، پھر اس کے بعد وہ لا کالج پشاور یونیورسٹی میں وہ داخل ہوئے، جہاں انہوں نے شاید 1973 میں وہاں سے انہوں نے LLB پاس کیا وتھ ڈسٹنکشن، اور اس کے بعد وہ چلے گئے لندن، جہاں انہوں نے بارٹ لا کر کے واپس آئے، اور 76 سے وہاں پشاور میں پریکٹس کر رہے تھے۔ تو یہ تقریباً کافی عرصہ پشاور میں انہوں نے پریکٹس کی، جو کچھ پھر 1993 میں یہ پشاور ہائی کورٹ کے صدر منتخب ہوئے، اور اس کے بعد بحیثیت ایڈوکیٹ جنرل اس کا تقرر ہوا، جو صوبے کا سب سے اعلیٰ قانونی افسر ہوتا ہے، اور کچھ عرصہ بعد ان کو پھر پشاور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔
تو یہ بتائیے کہ ابھی تو آپ نے ان کی پیشہ وارانہ زندگی کے بارے میں بتایا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے قریبی رشتے دار سیاست میں رہے ہیں، اس عمل کا یا اس بات کا ان کی پیشہ وارانہ زندگی پر کس طریقے سے اثر ہو سکتا ہے؟
ناصر صاحب جو ہیں یہاں پشاور ہائی کورٹ کے جج بنے، کافی عرصہ یہاں رہے، 2005 میں پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے، تو تقریباً 1994-95 سے آج تک وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج رہے۔ اس میں ان کے فیملی کا، ان کے خاندان کا، ان کے کسی رشتے دار کا، ان کے کوئی بھی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا کہ کہیں بھی سارے پاکستان میں کوئی یہ کہیں کہ ناصر صاحب نے فلاں کے لیے سفارش کی ہے یا فلاں کیس میں ایسا کیا ہے۔ تو وہ ایک پروفیشنلی، وہ بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ برطانیہ میں ایک آدمی جس طرح جج ہوتا ہے، یا جس طرح کی یورپین سٹینڈرڈ ہے جج کا، کہ وہ بالکل اپنے سماجی تعلقات، اپنے سیاسی تعلقات، فیملی کے اور دوسرے سب چیزوں کو اگنور کر کے وہ سمپل جج بنتا ہے، اور قانون کے مطابق وہ انصاف کرتا ہے، اور وہ باوجود اس کے کہ ان کے والد سیاسی طور پہ یقیناً سیاست میں تھے، ان کے والد بھی سینیٹر رہے، ان کے بھائی بھی سینیٹر رہے، لیکن مجھے خود ان کے والد صاحب نے ایک دفعہ، ہمارے کچھ اور دوست ہیں ان کے سامنے، ان کو شکوا کیا کہ یہ ناصر جو ہے نہ کسی کا مانتا ہے نہ کسی کا سنتا ہے۔
لطیف صاحب، یہ بتائیے کہ پچھلے سے پچھلی کورٹ نے دوہری شہریت والے جو قومی اسمبلی کے ممبران تھے ان کے خلاف کاروائی کی تھی، یہ جو چیف جسٹس پاکستان ہے ناصر الملک، ان کی اہلیہ کی شہریت جو ہے وہ دوہری شہریت ہے ان کے پاس، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ناصر الملک صاحب کے پاس بھی دوہری شہریت ہے، اور کیا یہ پہلو؟
نہیں نہیں، ان کی وائف جو ہے وہ سنگاپور کی چائنیز تھی، یہ لندن میں دونوں پڑے ہیں، تو ناصر صاحب کی کوئی ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے، وہ صرف پاکستانی نیشنل ہیں۔ سنگاپور سے رشتے کا ناصر الملک صاحب کے کیریئر پہ، جوڈیشل کیریئر پہ کوئی بھی اثر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اثر اس کا پڑے گا۔
لطیف صاحب، آپ نے بہت تعریف کر دی ہے ناصر الملک صاحب کی، تو کیا ان کی کوئی خامی بھی ہے؟
ان کی خامی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی اس کا دوست، اس کا رشتہ دار، کوئی اس کا کوئی عزیز یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے کسی کام آئے گا، میرے لیے سفارش کرے گا یا میرے حق میں ناجائز کام کرے گا. یہ اس کی خامی ہے جو میں بالکل اوپنلی کہتا ہوں. تو اگر آپ اس کو خوبی سمجھے یا خامی سمجھے، پاکستان میں یہ زبردست خامی ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ حقیقت میں بہت بڑی خوبی ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
یہ تھے ایڈوکیٹ لطیف آفریدی جو بات کر رہے تھے پاکستان کے نئے چیف جسٹس کے بارے میں. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ معصومہ ملک.
جنوبی افریقہ نے سری لنکا کے خلاف کولمبو میں کھیلا گیا 3-1 روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 75 رنز سے جیت لیا. سری لنکا کو جیت کے لیے 305 رنز کا ہدف ملا، لیکن پوری سری لنکن ٹیم 41ویں اوور میں 229 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی. جنوبی افریقہ کی جانب سے ہاشم معاملہ نے 8 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 109 رنز بنائے اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. دوسری جانب ڈومینیکا میں آج ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا اور آخری T20 میچ کھیلا جائے گا. پہلے T20 میچ میں نیوزی لینڈ نے 12 رنز سے فتح سمیٹی. 7 مرتبہ کے ومبلڈن چیمپئن روجر فیڈرر ومبلڈن کے آخری مارکے میں آج اپنے سربین حریف نوواک جوکووچ کے مد مقابل ہیں. جوکووچ کے لیے 7ویں گرینڈ سلیم ٹائٹل کی جیت انہیں عالمی درجہ بندی میں عالمی نمبر 1 رافیل نڈال کی جگہ دلا سکتی ہے، جبکہ ڈیوڈ فیڈرر کی فتح انہیں 8 ومبلڈن ٹائٹل جیتنے والا پہلا کھلاڑی بنا دے گی. ومبلڈن ٹینس میں گزشتہ روز کھیلے گئے خواتین سنگل مقابلوں کے فائنل میں فتح جمہوریہ چیک کی پیٹرا کویٹوا کے حصے میں آئی، جبکہ مردوں کے ڈبل مقابلوں میں امریکہ کے جیک سوک اور ان کے کینیڈین ساتھی وائسک پوسٹ پرسل ومبلڈن ٹائٹل جیتنے میں کامیاب رہے. ارجنٹائن کے مڈ فیلڈر اینگلا ڈی ماریا کی فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے. وہ گزشتہ روز ہالینڈ کے خلاف میچ میں زخمی ہو گئے تھے. اینگلا نے عالمی کپ کے ناک آؤٹ راؤنڈ میں سوئٹزرلینڈ کے خلاف گول کر کے ٹیم کو فتح دلائی تھی. برازیل میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل مقابلے 8 اور 9 جولائی کو کھیلے جائیں گے. پہلا مقابلہ میزبان برازیل اور جرمنی کے درمیان ہوگا، جبکہ دوسرا سیمی فائنل میں ارجنٹینا ہالینڈ کے مد مقابل ہوگا. برطانوی سائیکلسٹ مارک کیونڈش کندھے کی شدید تکلیف کے باعث ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس سے دستبردار ہو گئے. یارکشائر میں ریس کے پہلے مرحلے میں وہ اختتام کے قریب ایک دوسرے سائیکل سوار سے ٹکرا گئے تھے.
کھیلوں کی خبریں پیش کی معصومہ ملک نے. واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی قومی سلامتی کی ایجنسی کی جانب سے جن لوگوں کے انٹرنیٹ اکاؤنٹس کی نگرانی کی جاتی رہی ہے ان میں عام امریکی شہریوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے. تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے شمائلہ خان کی زبانی.
اسرائیل کے میڈیا کے مطابق حکام نے فلسطینی نوجوان محمد ابو خدیر کے قتل میں ملوث ہونے کے شبے میں کئی یہودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کی ہلاکت کے پیچھے قوم پرستانہ محرکات ہو سکتے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس ناصر الملک نے آج ملک کی عدالت عظمیٰ کے سربراہ کے عہدے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے. کینیا کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ صومالیہ کے قریب اس کے ساحل پر 2 تنصیبات پر حملوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم الشباب نے قبول کی ہے۔ افغان حکومت نے صدارتی انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونے کے پیش نظر فیس بک پر پابندی لگانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ دونیسک میں ایک بار پھر منظم ہو کر ہولوکا اور سلوبیانسک کے قصبوں کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے نتائج کا اعلان کل متوقع ہے، لیکن اس سارے عمل پر متنازع بیانات اور بے قاعدگیوں کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے صدارتی امیدوار ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے اخباری پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ ہمارے نامہ نگار سعید انور اس وقت کابل سے براہ راست ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں۔ جی سعید انور، تو بتائیے اس پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا ہے؟
جی، عبداللہ آج شام کو ایک پریس کانفرنس میں ظاہر ہوئے اور انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ اگر الیکشن کمیشن جو بھی کی ووٹ ہے وہ اصل وجہ الگ نہ کرے تو کل جو ابتدائی نتائج کا اعلان ہوگا وہ انہیں منظور نہیں ہوگا۔ تاہم انہوں نے ایک بات پر اشارہ کی جو ایک امید سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ آج حد ہوگی ان کی ٹیم کے درمیان اور اشرف غنی کے درمیان جو ٹیکنیکل بنائی گئی ہے وہ مذاکرات اپنی جاری رکھیں گے۔ اس کی ابھی تک واضح اس نتیجے پر پہنچیں گے کل تک۔ تاہم عبداللہ کا واضح الفاظ یہ تھا کہ اگر دانی کی ووٹ الگ نہ ہو تو وہ نتیجہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جانب یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بات پر بھی بات ہو رہی تھی کہ افغانستان میں فیس بک پر چند دنوں کے لیے پابندی عائد کی جائے، لیکن افغانستان کی نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیس بک پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور نیشنل سیکورٹی کونسل نے افغان عوام سول سوسائٹی اور نوجوانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ فیس بک میں اشتعال انگیز بیانات سے گریز کریں۔
جی سید انور، یہ اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے کب کیا جائے گا؟ کچھ پلان ہے سامنے؟
یہ تو پہلے سے تین دن پہلے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ 7 جولائی یعنی پیر کے دن ابتدائی نتائج کا اعلان کریں گے، اور آج بھی الیکشن کمیشن کے بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ کل ابتدائی نتائج کا اعلان ہوگا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز اشرف غنی احمد نے جو عبداللہ عبداللہ کے مت مقابل ہیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ پیر کے دن ابتدائی نتائج کا اعلان ہونا چاہیے۔
کہاں ہوگا یہ اعلان سید انور؟
اگر پیر کے دن
کہاں ہوگا؟
الیکشن کمیشن اعلان کرے گا، کابل میں کریں گے، کابل شہر الیکشن کمیشن کی جانب سے ہوگا یہ اعلان۔
ٹھیک ہے سید انور، ابھی آپ نے ذکر کیا فیس بک کے اوپر بندش کا کہ اس سے اشتعال انگیزی کے پھیلاؤ کا خدشہ تھا، تو اس بارے میں عام افغان شہریوں کی کیا رائے ہے؟
اس سلسلے میں مختلف ریئیکشنز اور مختلف رد عمل سامنے آ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر یعنی اکثریت لوگوں کا جو نوجوان ہے سول سوسائٹی کے جو بھی ہیں انہوں نے جو کمنٹ جڑے ہیں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ مخالفت دکھا رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن پر گلا دبانا ہے اور فیس بک افغانستان میں بند نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر قاطع اکثریت جو ہے وہ اس بات کی مخالف ہے، لیکن افغانستان کی نیشنل سیکورٹی کونسل نے بھی اپنی کیا ہے کہ فیس بک پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔
جی سید انور، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جون اور جولائی میں لندن کے بابکین سینٹر سمیت کئی مقامات پر پاکستان کے سچل آرکسٹرا کے جیز موسیقی کے خصوصی پرفارمنسز دیکھنے میں آئیں۔ سچل آرکسٹرا 12 سال پہلے عزت مجید اور مشتاق صوفی کی کوششوں سے بنا، اور اس آرکسٹرا نے نہ صرف جیز موسیقی بلکہ برصغیر کے کلاسیکی موسیقی کے حوالے سے شہرت حاصل کی ہے۔ یہ آرکسٹرا کیوں بنایا گیا اور کیا اس کے قیام سے پاکستان میں موسیقی اور موسیقاروں کو کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ ہماری ساتھی امبر خیری نے عزت مجید سے اس موضوع پر گفتگو کی۔
آرکسٹرا بنانا جی مشکل کام ہے، اور پاکستان میں ثقافت کافی اجڑ گئی تھی، جب یہ ضیاء الحق تشریف لائے انہوں نے سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا.
فلمی صنعت جو
فلمی صنعت بھی کافی متاثر ہوئی. اب آج کل مثلا یہ ہے کہ کوئی 10-12 فلمیں بھی مل جائیں تو بڑی بات, کہاں 150-120 سے لے کے 150. اور ہماری جو کیونکہ فلمیں بنیادی طور پہ میوزیکلز ہوتی ہیں,
جی جی,
تو ہمارے جتنے بڑے استاد بھی تھے
جی
اور ان کے ساتھ باقی میوزیشنز بھی تھے, ان کی جو کام تھا وہ روز کا تھا. روز جاتے تھے, کچھ اپنی ایک ان کی جو لینیج ہے, جو ان کی
جی 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 گھرانے تھے, روایت
ہے, وہ دکھاتے تھے دنیا کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپوزیشنز آتی تھیں فلم کی, گانوں کی, ان کو بھی پکڑا جاتا تھا. تو بہت ایک کمال کی دنیا تھی وہ.
تو آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ نے آرکسٹرا شروع کیا تو جو لوگ آپ کے آرکسٹرا میں آئے وہ زیادہ تر فلمی صنعت سے ہی تھے, مطلب وابستہ تھے, موسیقار تھے یا ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے, کون تھے, کون ہیں؟
جی وہ جو ہمارے میوزیشنز تھے وہ ریڈیو پاکستان سے, پی ٹی وی سے تو منسلک تھے, لیکن وہاں پہ ایک ان کا جو ایک سٹرکچر تھا وہ بدلتا جا رہا تھا.
بالکل بالکل, ایک زمانے میں تو بہت کردار ہوتا تھا ریڈیو پاکستان کا, میرے خیال ہے موسیقی کے لحاظ سے اب بالکل تبدیل ہو گیا ہے.
مثلاً ٹیلی ویژن پہ رات کو تقریباً 9 بجے کلاسیکل, ایک گھنٹہ کلاسیکل کا ہوتا تھا, تو پتہ چلا بعد میں اٹھا کے صبح 3 بجے کا رکھ دیا.
اچھا,
تو یہی ہے, مطلب یہ ایک مثال ہے کہ موسیقی کو جو ہے اس کو دفنانے کی بڑی کوشش کی گئی تھی. تو جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میں جانتا بھی تھا, بزرگوں کو بھی جانتا تھا,
جی,
تو آہستہ آہستہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے. اس میں مجھے بڑی خوش قسمتی تھی کہ سب ملاقاتیں ہوئیں, لوگ آئے, آہستہ آہستہ اسٹوڈیو بنا, تو پھر وہ ایک گھر سا بن گیا.
تو یہ سچل آرکسٹرا جو ہے آپ کا کتنا بڑا ہے, اس میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ فل آرکسٹرا ہے یہ؟
اس میں جی جو بیسک ہیں وہ تو 20-25 ہمارے میوزیشنز ہیں بہت قابل, لیکن جب پورا آرکیسٹرل ارینجمنٹ کوئی کرنا ہو تو 45-50 تک ہوتے ہیں.
اور زیادہ تر جو میوزیشنز ہیں, جو لوگ ہیں اس آرکیسٹرا میں شامل, یہ پرانے میوزیشنز ہیں جن کا پہلے تعلق بھی تھا فلمی صنعت سے یا کسی گھرانے سے, یا ان کی فیملی کا یہ ایک ٹریڈیشن تھا, یا پھر نئے لوگ بھی آ رہے ہیں اس میں؟
اس میں جی بزرگوار بھی ہیں جنہوں نے بالکل کام چھوڑ دیا تھا, یہاں تک کہ اپنی اولاد کو سکھانا بھی چھوڑ دیا تھا, لیکن اب ان کی اولاد جو ہے وہ بھی موسیقی میں کافی شہرت حاصل کر رہی ہے.
اچھا, آپ نے بتایا کہ ایک طرح سے فلمی صنعت بھی متاثر ہوئی, ریڈیو پاکستان, پی ٹی وی سب نے موسیقی کے اپنے پروگرام کم کر دیے, اپنا سٹرکچر تبدیل کر دیا, تو پھر سچل اسٹوڈیو کے شروع ہونے سے اور سچل آرکسٹرا کے شروع ہونے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ اس میں دلچسپی جو ہے وہ بڑھی ہے, کچھ ریوائیو ہوا ہے اس میں انٹرسٹ؟
کوئی خاص نہیں جی, ابھی میرا خیال ابتدائی ہے. سچل اسٹوڈیو کا نام تو ہے
جی,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو آواز ہے وہ ابھی پوری پھیلی نہیں ہے.
لیکن یہ کیوں, یہ
دیکھیں موسیقی کی اور کئی اور جو فنون ہوتے ہیں اس کے لیے سرپرستی چاہیے ہوتی ہے
جی,
اور اسٹیٹ تو دیتی نہیں. میں جو چھوٹا موٹا کر سکتا ہوں کرتا رہتا ہوں, لیکن ابھی تک کلچر کو وہ جگہ نہیں ملی جو ایک زمانے میں تھی, لیکن اب آہستہ آہستہ جو ینگر جنریشن ہے وہ اس کو پھر پکڑ کے لا رہی ہے.
اچھا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی
جی
ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی ہو, اس کو ایک مقام جو ہے
جی
وہ
واپس
ملے,
آہستہ آہستہ وہ پھیل رہا ہے.
اچھا, یہ بتائیں کہ سچل آرکسٹرا جو ہے مینلی جیز کمپوزیشنز؟
جی نہیں
نہیں,
ہماری جو بنیاد ہے وہ کلاسیکل میوزک ہے.
کلاسیکل,
لیکن کلاسیکل اس سینس میں نہیں کہ واقعی پکا راگ ہو,
کلاسیکل
ان سینس کہ کمپوزیشنز ان دائروں میں رکھ کے بنائی جاتی ہے.
اچھا, تو ایسٹرن ویسٹرن
جیز اگر آپ ایسٹرن ویسٹرن ٹریڈیشن کہہ لیں اور ہماری اپنی جو ہے راگوں کا رنگ, تو وہ دونوں مل کے چلتے ہیں.
اچھا, لیکن جیز سے کافی آپ کو شہرت ملی ہے جو آپ کے جیز,
اس لیے ہاں جی وہ اس لیے ملی ہے کہ باہر کی دنیا نے اس کو تھوڑا فرق لیا تھا, ابھی پاکستان کے اندر تو کوئی خاص نہیں ہے.
اچھا
لیکن آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے.
اچھا یہ جو آپ کا ایک جیز کا البم میں دیکھ رہی ہوں اس میں بہت مشہور مشہور ویسٹرن نام ہیں, یہ سٹیوی ونڈر, ہنری مینسینی, لینن مکارٹنی, بروبیک وغیرہ وغیرہ, لیکن ایک مجھے ایک دیسی نام بھی دکھا, یہ باقر عباس. یہ کوئی پاکستانی ہیں؟
باقر عباس ہمارے ٹیم میں ہے جی, وہی بانسری کا بہت اچھا میں تو سمجھتا ہوں استاد ہے.
اچھا
ابھی 30-35 سال کا ہے.
اچھا تو یہ جو کمپوزیشن ہے یہ تھوڑا سا بتائیں گے؟ کافی جیز.
کافی ٹھاٹ.
تو تھوڑا سا بتائیں گے اس پیس کے بارے میں؟
ہاں کافی رنگ جو ہے, کافی اس کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے جیز بنا دیا. اور یہ خوبصورتی کی کہہ لیں, خوش قسمتی بھی کہہ لیں کہ جیز جو ہے اور ہمارا کلاسیکل سٹرکچر جو ہے وہ بہت ملتا جلتا ہے آپس میں. تو جب میں نے ٹیک فائیو بنائی پہلے اس کو ارینج کیا تو ہمارے میوزیشنز نے تو بہت خوش ہوئے.
اچھا
کیونکہ کلاسیکل موسیقی میں بھی وہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک جب راگ ڈھونڈتے ہیں تو اس کی چڑھائی اور اترائی جو ہے وہ جو ہے اس کو فکس کرنا پڑتا ہے کہ ایسے چڑھائی ہوگی ایسے اترائی ہوگی, اور اس کے بعد آوارہ بھی ہوتی ہے, پھر ٹھیکا بھی سوچا ہوتا ہے کہ سٹرکچر کیا ہوگا ریدم کا. تو ایگزیکٹلی یہی جائز ہے.
اچھا
جائز ایک سٹرکچر جو ہے ٹائم کا سارا پیٹرن بتا دیتے ہیں, اس میں ایک بیسک سٹرکچر ساؤنڈ کا آ جاتا ہے جس کو ہم استائی کہتے ہیں, اس کے بعد آپ کھیلتے ہیں جتنا مرضی کھیلیں لیکن کچھ دائروں میں, اور اس کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ جیز اور ہمارا کلاسیکل میوزک بہت ملتا جلتا ہے.
اچھا جو اس میں فلیکسیبلٹی کا تھوڑا سا ایلیمنٹ ہے جو ویسٹرن کلاسیکل میں موجود نہیں ہے بالکل بھی.
ویسٹرن کلاسیکل اسٹرکٹلی کلاسیکل تو ریٹن ہے نا جی.
بالکل. اچھا یہ بتائیں جو آپ کے آرکیسٹرا ہے اور جو جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمپوزرز اور ٹیلنٹ, کسی کا خاص نام آپ لینا چاہیں گے؟
دیکھیں سب استاد ہیں, اس میں کوئی ایک سے بڑھ چڑھ کے نہیں ہے. کچھ ہمارے بزرگ ہیں جو اب 80+ ہو گئے ہیں, وہ کافی ہمارے ساتھ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, کبھی کبھی ہمیں بہت عمدہ کمپوزیشنز بھی ملتی ہیں, لیکن تقریباً سب کا اپنا رنگ ہے.
اچھا اور کنڈکٹرز وغیرہ جو ہیں؟
کنڈکٹرز جو ہیں وہ ریاض حسین تھے, وہ فوت ہو گئے, بہت عظیم رینجر تھا. ان کا بیٹا نجات علی اب ہمارے ساتھ ہے, اس کو بچپن سے سکھایا. سو کنڈکٹر تو ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ ماحول کیا ہے, آواز کیا ہے, اسٹرکچر کیا ہے, کمپوزیشن کے ساتھ بھی کھیلتا ہے. تو وہ آج کل ہمارے پاس نجات ہے.
اچھا تو آپ 12 سال ہو گئے آرکیسٹرا کو شروع ہوئے, مستقبل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, آگے کیا آپ نے پلان کیا ہے, اور یہ جو آپ نے شروع کیا سارا سلسلہ آرکیسٹرا کا, اسٹوڈیو کا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی آپ کی ایک لائفس ورک سمجھا جائے جو آپ کا بڑا کام آپ نے کیا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا, یہ تو صرف ایک جو دل کو لگتی ہے بات وہ آدمی کرتا رہتا ہے. جب تک سوسائٹی میں ایک کریکٹر نہ آئے کلچر کے بارے اور ایک آزادی نہ ملے تو یہ ابھی تھوڑا اسی طرح چلتی رہے گی.
اور کس طرح سے یہ معاشرے میں اس کا مقام بنائیں, لوگوں میں احساس دلائیں, یہ آہستہ آہستہ ہوگا.
ہمارے پاس ایلیٹسٹ تعلیم کافی ہے, غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے.
لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ موسیقی وغیرہ یہ تو ایک لگژری ہے غریبوں کے پاس, اس کے لیے
غریب نہیں, ہمارا فوک میوزک جو ہے وہ تو ان کی جان ہے غریبوں کی, اور اس سے ہم بڑا کچھ لیتے ہیں.
حکومت کے ساتھ آپ کا کوئی کام, دباؤ کے پالیسی بدلیں ثقافت کے حوالے سے؟
اللہ نہ کرے, حکومت کے ساتھ کام کیا تو ختم ہو جائے گا سب کچھ.
یہ تھے سچل آرکسٹرا کے عزت مجید. اور اب نظر ڈالتے ہیں BBC Urdu.com پر خبروں اور تجزیوں پر. برطانیہ میں سکھوں کی ایک فلاحی تنظیم سکھ سلطنت کے آخری شہزادے کے جسد خاکی کو برطانیہ سے نکال کر بھارتی ریاست پنجاب واپس بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے. مگر یہ شہزادہ جلا وطن کیوں ہوا, یہ حیرت انگیز کہانی ہے کم سن مہاراجا دلیپ سنگھ کی، جو سن 1938 میں لاہور میں ایک طاقتور راجا کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب اگلے برس ان کے والد رنجیت سنگھ کا انتقال ہوا تو پنجاب میں کشیدگی شروع ہوئی۔ اس سکھ بادشاہ کی دلچسپ داستان آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو یہ بھی خبر پڑھنے کو ملے گی کہ راجستھان میں پرتاپ گڑھ کے مشہور تھیوا زیورات کی نقل کرنا اب آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس دستکاری کو جیوگرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن ٹیگ یعنی جی آئی ٹیگ مل گیا ہے۔ تھیوا یعنی چمکتے رنگین کانچ پر ہاتھ سے نقاشی کی گئی سونے کی خوبصورت دستکاری کو روایتی طور پر پرتاپ گڑھ کے راجستھانی کاریگر بناتے ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہے وسعت اللہ خان کا ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات۔
لگ بھگ چار دہائیوں پہلے کی بات ہے، ایک دن سیربین کی نشریات کے دوران جب کھیلوں کا احوال سنانے کی گھڑی آئی تو جن صاحب کو احوال پڑھنا تھا وہ اپنے چوبی کیبن میں تاش کھیلنے میں اتنے منہمک تھے کہ بر وقت اسٹوڈیو جانا بھول گئے۔ جب ان کے نام کی پکار پڑی تو لشتم پشتم پھولی سانس کے ساتھ دوڑتے اسٹوڈیو میں پہنچے اور مائکرو فون کے سامنے دھنس گئے۔ اور اب سماعت کیجئے کھیلوں کی خبریں۔ پورٹ آف اسپین میں آج پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا پہلا دن ہے۔ پاکستان ٹاس جیت کر بیٹنگ کر رہا ہے۔ آخری خبریں آنے تک پاکستان نے بہت سے رنز بنائے اور ویسٹ انڈیز کے بالرز نے کئی کھلاڑی آؤٹ کیے۔ تفصیل جہانما میں سنیے گا۔ یہ واقعہ ہرگز یاد نہ آتا اگر شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم شروع نہ ہوتا، جس میں اب تک بیسیوں دہشت گرد ہلاک اور ان کے متعدد ٹھکانے تباہ ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی درجنوں دہشت گرد ہلاک اور بیسیوں ٹھکانے تباہ ہونے کی قوی امید ہے۔ جب اچانک آپریشن شروع ہوا تو بتایا گیا کہ عام شہریوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے 15 دن کی اعلان کردہ مہلت ختم ہونے سے پہلے اس لیے آپریشن شروع کرنا پڑا تاکہ سرپرائز یعنی حیرت کا عنصر باقی رہے اور دہشت گردوں کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے۔ کہا گیا کہ آپریشن سے پہلے شمالی وزیرستان کو 3 اطراف سے کاٹ دیا گیا ہے اور شمالی وزیرستان کی افغانستان سے ملنے والی سرحد پہ بھی اضافی دستے تعینات کیے گئے ہیں تاکہ دہشت گرد عام متاثرین کے بھیس میں سرحد پار نہ چلے جائیں۔ کہا گیا کہ افغانستان نے اپنے علاقے میں پناہ لینے والے دہشت گردوں کو گرفت میں لینے پہ رضامندی ظاہر کی ہے اور جنوبی افغانستان میں متعین امریکی دستے بھی چوکس ہیں۔ کہا گیا کہ نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی نادرا کی مدد سے شمالی وزیرستان سے آنے والے ہر پناہ گزین کی اسکیننگ کی جا رہی ہے تاکہ دہشت گرد ان میں گھل مل نہ جائیں۔ اس وقت شمالی وزیرستان کے لگ بھگ 1 لاکھ پناہ گزین افغانستان میں ہیں اور تقریباً 6.25 لاکھ پناہ گزین بنو اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں تک پہنچے ہیں۔ چونکہ شمالی وزیرستان کی تمام اطلاعات فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کے توسط سے آ رہی ہیں اور آزاد ذرائع علاقے میں پر نہیں مار سکتے، لہٰذا یہ بات بھی ISPR ہی بتا سکتا ہے کہ شمالی وزیرستان کے سرکردہ طالبان رہنما حافظ گل بہادر اور ان کے ساتھی کہاں ہیں، حقانی نیٹ ورک بشمول سراج الدین حقانی کہاں ہے، چلیے تحریک طالبان پاکستان کے امیر مولوی فضل اللہ اور تحریک طالبان محمد کے سربراہ عمر خالد خراسانی تو مبینہ طور پہ پہلے سے افغانستان میں ہیں، لیکن طالبان مرکزی شورا کے دیگر ارکان کہاں ہیں، اعظم طارق، حافظ سعید، خالد حقانی، شہریار محسود جیسے کمانڈر، متوازی طالبان کمانڈر خان سید سجنا، ازبکستان اسلامک موومنٹ کے کمانڈر عثمان غازی اور ایسٹ ترکستان موومنٹ کی قیادت کہاں ہے؟ یہ سب اسماء گرامی اس وقت شمالی وزیرستان میں ہیں یا نہیں ہیں، یا کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں ہیں، یا غیر سرکاری طور پہ معلوم ہے مگر سرکاری طور پہ نہیں معلوم؟ کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں۔ آپریشن کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پہ حملے کا ازبک ماسٹر مائنڈ عبد الرحمان بمباری میں مارا گیا، پھر بتایا گیا کہ میران شاہ کا طالبان کمانڈر عمر ہلاک ہو گیا ہے اور القاعدہ کا ایک اہم رکن جو خانہ ساز بم بنانے کا ماہر ہے وہ بھی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ لگ گیا ہے، پھر بتایا گیا کہ 16 طالبان جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب تک 300 سے زائد ملکی اور غیر ملکی دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہمیں یقین ہوا، ہم کو اعتبار آیا۔ اب تو 3 ہفتے سے اوپر ہو چلے، ذرا سی زحمت تو ہوگی مگر کسی زندہ یا مردہ کی تصویر ہی جاری کر دیجئے، فوٹیج دکھا دیجئے، نام بتا دیجئے، فوجی نقل و حرکت اور سنسان بم فیکٹریوں کی چند منتخب تصاویر اور محتاط زبان میں لکھے مختصر سے پریس ریلیزوں پہ گزارا کب تک؟
یہ تھے وسط اللہ خان، اور اگر آپ ان کا کالم پڑھنا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔ اور اب آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں تہنیت نقوی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے پاک پتن سے، محمد یوسف ذوق لکھتے ہیں، پرانے سامعین کے خطوط سن کر مجھے اپنی جوانی کے دن یاد آ جاتے ہیں۔ آپ کے بہت سے سامعین کی طرح میں نے بھی 1965 میں آپ کی نشریات سننی شروع کی۔ اس وقت میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور دنیا بھر کی معلومات گھر بیٹھے اردو زبان میں حاصل ہو جانے پر بی بی سی اردو سروس کا بہت ممنون تھا۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ آج بھی میں جہاں نما اور سیروین اسی طالب علمانہ ذوق و شوق اور دلچسپی سے سنتا ہوں، اور آپ کا ادارہ آج بھی میری معلومات میں اسی طرح اضافہ کرتا ہے جیسے نصف صدی پہلے کیا کرتا تھا۔ آپ کی پرانی نشریات اور آج کل نشر ہونے والے پروگراموں میں بس ایک ہی فرق ہے، یعنی پرانے زمانے میں آپ علمی، ادبی اور تفریحی پروگرام بھی پیش کرتے تھے، لیکن اب آپ کا سارا زور حالات حاضرہ پر ہے۔
ماسٹر محمد یوسف ذوق صاحب، آپ جیسے اہل ذوق اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سبرنگ، شاہین کلب، برگ گل اور سویرے سویرے جیسے عمدہ تفریحی پروگرام بند کیوں کر دیے، اور ہم ہمیشہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے چلنے والے ان گنت چینلوں کی موجودگی میں تفریحی پروگراموں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنا وقت حالات حاضرہ کے تجزیے پہ صرف کرتے ہیں۔ درست اور سچی خبریں بر وقت آپ تک پہنچانا اور غیر جانبدار ماہرین کی مدد سے حالات حاضرہ کا تجزیہ سامعین اور ناظرین کے سامنے رکھنا ہی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ آپ نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ پچھلے 50 برس میں بی بی سی کے ایک سامع کے طور پر آپ کی دلچسپی میں کوئی کمی نہیں آئی، گویا ہماری محنت رنگ لا رہی ہے، اور اس حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا شکریہ قبول کیجیے۔ یوسف صاحب،
گاؤں موسن شاہ، ضلع لیا سے ماسٹر عبد المجید لکھتے ہیں، عرصہ روبا صدی سے آپ کا سامع ہوں۔ آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، لیکن جس مختصر اور جامع انداز میں آپ ہمیں دنیا بھر کے حالات سے آگاہ کر دیتے ہیں وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ ٹیلی ویژن پر آپ کا پروگرام شروع ہوا تو آواز کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ آپ میں سے کچھ لوگوں کی صورتیں دیکھنے کا نادر موقع بھی ہاتھ آیا، اور اب تو آپ کی نشریات شام کے وقت دکھائی جاتی ہیں، گویا زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے درشن کر سکتے ہیں۔
بات یہ ہے ماسٹر جی کہ 25 برس تک کوئی آواز مسلسل سنی جائے تو ذہن میں اس شخص کا ایک فرضی خاکہ سا بن جاتا ہے، اور اگر اتفاق سے وہ شخص اصل زندگی میں کبھی نظر آ جائے یا اس کی کوئی تازہ تصویر نظر سے گزرے تو روبا صدی سے یادوں کے نگار خانے میں پڑا وہ حسین مجسمہ چور چور بھی ہو سکتا ہے۔ آواز کے رشتوں میں یہی ایک پہلو خطرناک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اپنے پسندیدہ نشرکاروں کی اصل صورتیں دیکھ کر آپ کو زیادہ مایوسی نہ ہوئی ہو۔ بہرحال ہمیں اپنے تجربے سے کبھی ضرور آگاہ کیجیے۔
لودھرا سے چودھری ناصر محمود نے شکایت کی ہے کہ عمران ان کا تخلص ہے، جبکہ ہم نے ان کا خط پڑھتے ہوئے اس کو ان کی ذات بنا دیا، یعنی ہم نے ان کا نام ناصر محمود اوان پڑھا۔
تیزی سے گھسیٹے ہوئے مکتوب میں یہی خرابی ہوتی ہے چودھری صاحب کہ آپ لکھتے کچھ ہیں اور ہم پڑھتے کچھ اور ہیں، وہ دعا لکھتے رہے اور ہم دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔
سامعین سے اکثر گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنا اور اپنی بستی کا نام صاف ستھرا اور واضح انداز میں لکھا کریں،
اور ہو سکے تو انگریزی کے کیپیٹل حروف میں دہرا بھی دیا کریں تاکہ غلطی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔
جو لوگ ہمیں صاف ستھری لکھائی میں خط بھیجتے ہیں ان میں سر فہرست محمد یعقوب صابر کا نام ہے۔
بھائی وہ تو موتی پروتے ہیں، پچھلے ہفتے انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ جذبہ اور خیال جیسے الفاظ کی جمع جذبات اور خیالات ہوتی ہے، اور اس کی مزید جمع بنانا یعنی جذباتوں اور خیالاتوں کی بات کرنا بالکل غلط ہے۔
اس طرح کے الفاظوں میرا مطلب ہے کہ لفظوں کی بھرمار ہوتی ہے انڈین فلمی گانوں میں، چنانچہ جو لوگ فلمی گیت سن کر اپنی اردو بہتر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔
یعقوب صابر صاحب نے آج کے خط میں کہا ہے کہ لفظ بل ترتیب نہیں ہوتا بلکہ بت ترتیب ہوتا ہے، یعنی اس میں لام کی آواز ادا نہیں کی جاتی۔
مراد پور سیال سے مجیب الرحمان رحمانی اپنے مفصل خط میں لکھتے ہیں، ماضی کی آوازوں میں مجھے شمیم پینتھر اور اہلیہ حیدر کی آوازیں بہت پسند تھیں۔ اگر آپ کے آواز خزانے میں یہ قیمتی موتی اب تک محفوظ ہیں تو کبھی کبھی ان کی ایک جھلک دکھا دیا کریں۔ آج کل مجھے وسعت اللہ خان کے موضوعات، ارم عباسی کی آواز اور صبا رحمت کا انداز بے حد پسند ہے۔ اگر آپ کسی پروگرام میں ان تینوں نشرکاروں کو اکٹھا کر سکیں تو لطف آ جائے۔ سامعین کی اپنی آواز میں ان کے پیغامات ریکارڈ کرنے کا سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے، اس کا دورانیہ ذرا بڑھا دیں۔ وسعت اللہ کو میرا پیغام دیجئے کہ مراد پور سیال کے علاقے میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اس لیے وہ یہاں آ کر ایک اسپیشل رپورٹ تیار کریں۔
وسعت اللہ خان فی الحال آپ کے قصبے میں نہیں آ سکتے کیونکہ پچھلے دنوں خود ان کی موٹر سائیکل بھی چوری ہو گئی اور آج کل وہ مجبوراً اپنی کار استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کی باقی فرمائشیں پوری کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔
ضلع آوران سے لال محمد لکھتے ہیں، جو بلوچ بھائی آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کوئی چرواہا ہانک کر لے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آزادی اور خود مختاری کا مطلب سمجھ میں آ سکے۔
گوٹ کھاڑک سے آمنہ سغرا نے اپنا خط نشر ہونے پہ شکریہ ادا کیا ہے، لیکن شکایت بھی کی ہے کہ جنگلی حیات کے تحفظ کا اب بھی کوئی انتظام نہیں ہوا اور نایاب پرندے اور جانور بدستور شکاریوں کی حوث کا نشانہ بن رہے ہیں۔
باندی ضلع نواب شاہ سے علی محمد مری کا مشورہ ہے کہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بند کر کے انگریزی سکھانے کا پروگرام شروع کیا جائے، اور پنڈی والا ضلع سرگودا سے حاجی عبدالسلام نے بڑی دکھ بھری شکایت کی ہے کہ ان کے گاؤں میں لوگوں کا باہمی پیار اور بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کیا کوئی ایسا نسخہ ہے کہ گاؤں والوں کی وہ باہمی محبت لوٹ آئے جو برسوں پہلے موجود تھی، لیکن اب تو ہر گھر میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔
آپ کا گاؤں چھوٹے پیمانے پر ملک بھر کے حالات کی نمائندگی کر رہا ہے حضور، یہ مسئلہ ہر گاؤں ہر بستی کا مسئلہ ہے۔ آپ کی طرح ہمارے پاس بھی صورتحال کو بدلنے کا کوئی تیر بہدف نسخہ تو موجود نہیں ہے، اور آپ کی طرح ہم بھی دست دعا ہی بلند کر سکتے ہیں۔
سامعین آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تہنیت نقوی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
تھا آپ کے خطوط پر مبنی فیچر۔ اس کے ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہوا۔ آج کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری، پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن، اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض لندن میں ادا کیے ڈومنیٹ ڈلاگی نے، اور اسلام آباد میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کے ساتھ شمائلہ خان۔
اسرائیل کے صدر شمعون پیریز کا کہنا ہے کہ محمد ابو خدیر کے قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور اسرائیلی حکام کسی صورت حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ میڈیا کے مطابق حکام نے فلسطینی نوجوان محمد ابو خدیر کے قتل میں ملوث ہونے کے شبے میں کئی یہودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس ناصر الملک نے آج ملک کی عدالت عظمیٰ کے سربراہ کے عہدے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے۔ کینیا کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ صومالیہ کے قریب اس کے ساحل پر دو تنصیبات پر حملوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان حکومت نے صدارتی انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونے کے خطرے کے پیش نظر فیس بک پر پابندی لگانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اور برطانوی حکومت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی سے متعلق دستاویزات کی 100 سے زیادہ فائلز گم ہو گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔